कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 هجري کے شوال شریف کی پانچویں شب ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5 نماز کے بعد حمد و ثناء و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. انہیں اگر نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین بھی کہا تو یہ سب آ گیا اس میں حمد و ثناء درود. اب دعا مانگیں گے تو بشارت قبول کی جائے گی. یہ الفاظ حدیث میں نہیں جو میں نے عرض کیا, یہ میں نے جو الفاظ الحمدللہ والے بتائے تو یہ بھی مطلب یا اور بھی جو بھی سیکھے ہوں حمد و ثناء کے درود کے وہ ادا کیے جا سکتے, پھر دعا مانگی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے کہ خود پسندی اور ریاکاری میں کیا فرق ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, رہنمائی ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر.
دونوں بہت فرق ہے. خود پسندی اس کو کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے کسب بل کی وجہ سے, میری کوشش, میری عقل, میرا کارنامہ ہے, اور اس کی اس طرف بھی بالکل توجہ نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور جب چاہے لے سکتا ہے. یہ توجہ ہٹا دینا اور اپنا کارنامہ سمجھنا کسی بھی نعمت کو, چاہے وہ عقل ہو, چاہے علم ہو, چاہے اچھی آواز ہو, چاہے کوئی بھی فن جانتا ہو, طاقت ہو, مال ہو, تو یہ اس کو اپنا کمال سمجھنا اور اس کے زوال کی طرف, اس کے ضائع ہونے کی طرف توجہ نہ رکھنا کہ اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے. یہ خود پسندی کہلاتی ہے, خطرناک ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ, امام حسن مولا علی کے شہزادے سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی 70 سال کے عمل کو, 70 سال میں 70 ایئرز کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. اور ریا جو ہے نا, اس کی ڈیفینیشن یہ تعریف کہ عبادت سے دوسرے کے دل میں اپنی عزت بنانا, اس کو اپنی ذات سے متاثر کرنا, اپنا مقام بنانا عبادت کے ذریعے, یہ ایک تعریف. ایک تعریف یہ کہ ساتھ میں یہ بھی ہو تو بھی ریا تو ہے. دوسری صورت ریا کی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے مال حاصل کرنا, یہ بھی ریا ہے اور حرام ہو جاننے والے والا کام ہے. اب جیسے کہ امامت ہے تو امامت بھی عبادت ہے, اس کی تنخواہ لیتے ہیں, مال حاصل کرتے ہیں, تو یہ ریا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی علماء متأخرین کی طرف سے اس کی اجازت ہے, اس کی واعظ کی اجرت. کیونکہ اگر امامت جو وقت دیتے ہیں امام صاحب, اگر تنخواہ نہ دی جائے, جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے وقت میں نہیں تھا اور اب فلاں عمل کیوں ہے, تو یہ ان کی معلومات کے درد کر رہا ہوں. اہل علم میری بات کا انکار نہیں کرے گا, جو نہیں ہو وہ انکار کرے گا, تو اس کو پتہ نہیں ہے. تو چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ بالکل یعنی کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام تنخواہ لیتے تھے. خالی جشن ولادت ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز میں جھنڈے نہیں لہرائے جاتے تھے, اب کیوں لہرائے جاتے ہیں, 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے, صرف یہ سمجھ میں نہیں آتا. نوٹ سب کی سمجھ میں آتے ہیں, سبھی تنخواہ لے رہے ہیں. واقعی بولتا ہوں, کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے تنخواہ لی ہو. حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا, یہ یاد رہ گیا ہے. حضرت بلال نے مائک پر اذان نہیں دی تھی یہ یاد نہیں ہے. درود شریف میں کیا تکلیف ہے یار؟ درود شریف ہم پر جب مائک اوکے ہے, جو واقعی ضروری نہیں ہے مائک کے بغیر اذان پوسیبل ہے, ہو بھی جائے گی, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو درود شریف بغیر بھی اذان تو ہو جائے گی, لیکن مسلمان میں رائج ہو گیا تو منع بھی نہیں ہے. اور ثواب اور فضائل اس کے بے شمار سب جانتے ہیں. مائک کے فضائل کتنے اعلیٰ ہے. تو وہ ایک بہرحال, تو یوں امامت کی اجرت, وعظ کی اجرت, یہ اس کو اصل مذہب کہتے ہیں. اصل مذہب پر جو متقدمین کے نزدیک تھا, یعنی اصل مذہب پر امامت کی اجرت, وعظ کی اجرت, دین پڑھانے کی اجرت, جو دین پڑھاتے ہیں علماء, یا قرآن کریم کی جو تعلیم دیتی, یہ سب حرام تھا, اجازت نہیں تھی. پھر جب لوگوں میں سستی دیکھی گئی, اب اگر پہلے لوگ نماز پڑھا دیتے تھے ائمہ کرام, یعنی کہ پڑھا دیتے تھے, جذبہ ہوتا تھا, جمع ہو جاتے تھے, نہ یہ گھڑیوں کے ٹائم تھوڑی ہوتے تھے جماعت کے, جو اب ٹائم ہے. یہ بھی اس کو بھی بدعت ہی کہیں گے, اور غالباً مباح بدعت ہے, یہ جائز بدعت. اب بھی کوئی ایسا ماحول ہے کہیں اور ٹائم نہیں رکھتے جماعت کا, سب جمع ہی ہو جاتے ہیں اور جماعت کر لیتے, تم کو گنہگار تھوڑی کہیں گے. خیر, تو یوں مطلب یہ کہ یہ ٹائم رکھنا بھی دور صحابہ کرام میں اس طرح نہیں تھا, یہ بھی اوکے ہو گیا. میرا جشن ولادت بھی اوکے اوکے, خواجہ صاحب کا عرس مبارک بھی اوکے اوکے, بزرگان دین کے عرس اوکے, اور یہ سارے جو میں ضمن آپ کا ذہن دے رہا ہوں, کہ کوئی اگر یوں کبھی وسوسہ آئے یا وسوسہ ڈالے تو آپ کے ذہن میں آئے یہ باتیں, میری باتیں. ہم جو کرتے ہیں, میں نے مثالیں ان کی دی, یہ ان سب کی شریعت میں اصل موجود ہے اور موقع پر وہ بھی بیان کی جاتی ہے. تو اب یہ کہ لوگوں کی سستی, اب امامت کی, امام کو تنخواہ نہ دو تو یہ بےچارا نوکری دھندے کے لیے ادھر ادھر چلا جائے گا, پیٹ بھرنا ہے, بال بچوں کا مسئلہ. پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ امام کی خدمت کرتے تھے, علماء کی خدمت کرتے تھے, یہ پڑھانے کے لیے, اور ان کو اجرت کی حاجت نہیں رہتی تھی, پیٹ تو مانگتا تھا اس وقت بھی, ابھی مانگتا, لیکن پہلے انداز یہ تھا کہ لوگ خود بخود حاضر کرتے تھے, نظر دیتے تھے, اور اب دو پیسے دیں گے تو دس کو سنائیں گے, یوں نکال کے دیں گے یا یوں دیں گے. مجھے تو بڑی بات ہوگا, اس کو شرم آتی ہے کہ جب, چونکہ نذرانوں کے حوالے سے میری شہرت نہیں ہے, تو یہ دعا کی پرچی کئی بار نوٹ کیا میں نے, یوں کر کے مجھے دعا کی پرچی دیتے, میں بھی یوں کر لیتا ہوں, یہ سب دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. نذرانہ لینا گناہ نہیں ہے, لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, شرم سی آتی ہے بعض اوقات کہ کئی آدمی اگر یہ دعا کی پرچی یوں دیں گے مجھے, لوگ تو یہ بولے گا بڑے مولانا کو تو مزے ہو پڑے, وصولی جاری ہے. یہ بھی میرے احساسات ہیں, ضروری نہیں کہ کوئی ایسا سوچے, وہ سوچے تو اس کی سوچ ہے, جائز تو ہے در, لیکن یہ کہ ہمیں سب کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ پہلے لوگ خدمت کرتے تھے, اب خدمت چھوڑ دی, اب کیا کریں؟ یہ علماء کرام معاش کی طرف, روزی روزگار کی طرف متوجہ ہوئے, اور یوں مطلب یہ کہ امامت کا مصلی, اب کون سا بال ہے, یہ مسجدوں کو کون آباد کرے؟ امام تو ہوتا ہے مین, جس کی وجہ سے مسجد آباد ہوتی ہے. مؤذن, اس کی بھی اجرت جائز نہیں تھی اس دور میں, اب اذان کون دے؟ تو یوں بھی اس کی بھی جواز کی صورت علماء متاخرین نے, بعد کے علماء نے اجازت دی قرآن و حدیث کی روشنی ہی سے, اور یوں مطلب یہ کہ ترکیب مطلب بنی ہے. تو یہ چیزیں جن کی علماء نے اجازت دی نا, وہ ان کی اجرت ریا نہیں ہے, اس کو ریا نہیں بولیں گے, کہ ریا تو حرام ہے. اچھا, اب جیسے نعت شریف پڑھنے کی اجرت, یہ بھی ہمارا رائج ہے کسی حد تک, ہر ایک نہیں لیتا لیکن کچھ لوگ لیتے ہیں, اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ اگر کوئی نعت شریف نہیں پڑھتے, ایک بھی بندہ نہیں پڑھتا بالفرض, اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا, نہ مسجد کی کوئی ویرانی کا سبب ہوگا, نہ کوئی رشد و ہدایت کے اس میں فرق پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے جید علماء بیان فرماتے ہیں, آپ نے تو کیا سنیں گے, میں نے سنے, جیسے حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قریب زمانہ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، ان کے میں نے خطابات سنے، ایک بھی شعر نہیں پڑھتے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حضرت کو شعر پڑھتے ہوں، پڑھتے ہوں گے تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کا آواز کی میں نے تعریف کی نا، شعر یاد نہیں ہے، پھر بھی رشد و ہدایت تو تھی ایسی کہ آدمی ہل جائے، اور اتنے پیارے پیارے ان کے متعلق کہ وہ علمی شگوفے اس میں تھے، علمی مدنی پھول ہوتے تھے، اور ایسا علمی تھا کہ میں نے اس دور میں دیکھا تھا جب دعوت اسلامی یہ تصور نہیں تھا کہ مذہبی لوگ جو داڑھی اور یہ رومال رکھتے تھے، پہلے امامہ اتنا عام نہیں تھا، جیسے یا علماء ہوں گے یا طلبا ہوں گے وہ حضرت بیان فرماتے تھے تو لکھتے تھے اپنے لیے، جیسے ہمارے لکھنے کا ایک رجحان ہے نا، یہ تو بہت بات کا ہے نا، وہ لکھتے تھے، وہ اتنے مطلب زبردست عالم تھے، میں یہ کہنا چاہتا تھا، شعر نہیں پڑھتے تھے، نہ کبھی میں نے ان کو ترنم سے اشعار پڑھتے زندگی میں سنا، نہ ان کے بارے میں کسی نے بتایا مجھے کہ یہ اس طرح پڑھتے تھے، اگرچہ پڑھتے ہوں لیکن مجھے پتا نہیں ہے، یوں مطلب اور بھی علماء کے نام اگر غور کرے نا، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب بیان کرتے تھے، میں صحیح بولتا ہوں کہ وہ علمی بیان ہوتا تھا، اور میں ان کی بہت صحبت پائی ہے الحمدللہ، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے بھی کوئی شعر پڑھا ہو اپنے بیان میں، یا گفتگو میں بھی اشعار کے حوالے دیے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا، حالانکہ میں نے اگر کہوں گے ان کے ساتھ سو بیٹھکیں کی ہیں تو کی ہوں گی، لیکن یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اشعار اگر نہ پڑھے جائیں تو کوئی نظام پر فرق نہیں آئے گا دین کے، علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو یہ بدستور حرام ہے، اور نعت پڑھنے کی کوئی اجرت لے تو یہ ریا میں آ جائے گا، یہ عبادت ہے نعت پڑھنا، اور اس کے لیے مال لینا یہ ریا ہو گیا، یہ حرام حرام ہو گیا، تو یوں مطلب یہ کہ اب ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اگر کوئی بولتا میں دے نہیں کرتا اور پتا ہے کہ اس کو ملے گا، دینے والے کو پتا ہے کہ اس کو دینا ہے، آئندہ نہیں دوں گا تو میری گلی سے نہیں گزرے گا، بالفرض مطلب کوئی ایسا ہے، سب ایسے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو پھر وہ اس معاملے میں ریاکار کہلائے گا، اگر ہے ایسا، لیکن آپ کسی کو دیکھو تو یہ نہیں کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے جواز کی صورت ہے کہ کوئی وقت کی اجرت طے کر لیتا ہے، کہ مثلاً میں دو گھنٹے، یا کسی محفل والے نے کہا کہ آپ دو گھنٹے مجھے دے دیں، میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، اور یہ طے ہو گیا بھائی دو گھنٹے یہ رہیں گے، ہم ان کو 5,000 روپے دیں گے مثال کے طور پہ، اب یہ دو گھنٹے کے لیے آپ کا وقت کا اشارہ ہوا تھا، یہ آ گئے، اب آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم نعت شریف پڑھیں، یہ جائز صورت ہے، اجرت، اب یہ اجرت نعت پڑھنے کی نہیں ہے، یہ وقت کی ہے، یہ ہیلا بہت برسوں پہلے نعت خواں کا، نعت خواں اور نذرانہ، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا، اور اس سال میں ہیلا لکھا ہوا ہے، اور بعض نعت خواں پتا بھی چلا کہ ماشاء اللہ یہ کرتے، میں نے کسی کا کلپ سنا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ، اس نے کہا کہ مطلب میں اس طرح کرتا ہوں، میں اجرت نہیں لیتا، ہیلا کرتا ہوں، اب ضرورت ہے پیٹ مانگتا ہے سب کا، پھر بھی لوگ تو خیر ایسے کے بارے میں بھی باتیں تو کریں گے، اور لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، پہلے لوگ خدمت کرتے تھے، اب میں نے کہا نا خدمت سیٹ اپ دیں گے تو سب کو دکھا کے دیں گے اور سنائیں گے، بعض وقت سناتے بھی ہیں، بولتے ہیں مولانا حلوا کھاتا ہے، تیری طرح سود یا رشوت تو نہیں کھاتا یار، حلال حلوہ کھاتا ہے نا، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے، تو آقا کی پسند کھاتا ہے اس پر یار تنقید کرتے ہیں، اور سچی بات ہے حلوہ تو سبھی کھاتے، کوئی ایسا اگر انسان میرے سامنے آپ لے آئے زندگی میں کبھی اسے حلوہ نہ کھایا ہو تو اپنے بات کریں گے اس سے، لیکن کوئی نہیں لا سکتا، یا تم مطلب حلوے جھپٹو بغیر نکار لیے نگلتے رہو، کبھی مولانا کو دیکھ لو کہ مولانا حلوہ کھاتا ہے تو یار تم مسئلہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرو، کسی پر بے جا تنقید جو اپنی آخرت پر اپنے آخرت کو داؤ پر لگانے والی بات ہے، مولانا ہم سے اچھا ہے مسجد تو سنبھالتا ہے، مسجد کی رونق تو ہم تو خالی آستین چڑھا کر بھاگ بھاگ کے وضو خانے پر جا رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ رکعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، اور یہ ہمارا مولانا یہ مصلی پر ہم سے 5 منٹ پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے، اذان دے کر ہمیں بلا رہا ہے. جنازہ ہو جاتا تو ہم کو نماز جنازے کی دعا پڑھنے نہیں آتی. ابو کا جنازہ ہم نہیں پڑھا سکتے, مولانا پڑھائے گا. غسل میت, ابو کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پہلے ٹانگ دلانی ہے یا پہلے سر دلانا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. یہ مولانا آ کر غسل دے گا. آپ اپنے بول رہے مولانا الواقعات ہے, مولانا ایسا, مولانا ایسا. یار مولانا دنیا اور آخرت میں تمہارا مطلب سردار ہے. یہ مولانا تمہاری اتنی مدد کرتا ہے, تمہارے جنازے بھی یہ پڑھا رہا ہے, تمہیں نمازیں پڑھا رہا ہے, جمعے پڑھا رہا ہے, عید پڑھا رہا ہے, تمہیں واضح نصیحت کر رہا ہے. یار پھر بھی برا ہے تو برا تمہارا دماغ ہے, مولانا برا نہیں ہے. اپنے دماغ کو اچھا کر لو تو انشاءاللہ سب اچھا نظر آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی اپنا فطرہ جو ہے وہ عید پہ نہ دے پائے تو کیا وہ فطرہ اب دے سکتا ہے یا پھر اس کو اگلے سال ہی اپنا فطرہ دینا ہو؟
فطرہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو صاحب نصاب وہ شرائط پورے اترتے ہوں تو اب فطرہ واجب ہوا. اس پر بہتر یہ کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دے دے, ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. اور اگر نہیں دے پایا, عید کی نماز ہو گئی, تو اب یہ کہ ساری عمر میں جب بھی دے ادائی قضا نہیں ہے, لیکن جلدی دے دینا چاہیے. کیونکہ جو فطرہ ادا نہیں کرتا, جس پر واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا, رمضان شریف کے اس کے روزے جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں, لٹکے ہوئے رہتے ہیں. جب وہ فطرہ دیتا ہے تو مقام قبولیت پا لیتے ہیں, مقبول کر لیے جاتے ہیں. تو اس لیے سانس بعد میں لے بندہ فطرہ پہلے ادا کر دے, آگے اپنے روزے تو قبول ہو جائیں ورنہ وہ لٹکے رہیں گے. یہ حدیث پاک کے خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے سوال ہے کہ نیت ہوتی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے, کھانا ہی اچھا نہ بنا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟
عیب یہی تو ہے کہ اچھا نہیں بنا, اور یہی تو نہیں بولنا, یہاں تو کسوٹی ہے نا, امتحان یہی ہے. اب اچھا ہو, خوشبو آتے ہی منہ میں پانی گرنے لگا, کھاؤ کھاؤ کر کے ٹوٹ پڑے, مزے کو مزہ آ گیا, پیٹ بھر گیا, دل نہیں بھرا, اتنا ٹھاس ٹھاس کے ڈالا, اب عیب لگانے بیٹھیں گے تو کیسے ہوئے گا؟ تو تھا نہیں اس میں تیکھا, وہ تو اب بولا یار اتنی مرچی ڈال دی ہے بہت تیکھا, یہ عیب لگانا ہوا نا. خیر یہ انداز نہ بھی ہو لیکن بول دیا کہ یار بہت تیکھا کر دیا, بہت تیکھا ہے, یہ تیکھا ہونا اس کا عیب تھا. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ یہ تیکھا ہونا آپ کے لیے عیب ہے, آپ کے چہرے کی کھال نازک ہے جو مرچی برداشت نہیں کر رہی, یہ تو کھاتے ہی تیکھے میں تیکھا, ان سے کون پوچھے گا؟ ان کے لیے یہ زیادہ تیکھا ہونا خوبی ہے, ان کے لیے زیادہ تیکھا ہونا عیب ہے. یہ ان کا عیب سارے کھانے کو عیب دار کر دے گا, کھانا ہی صحیح نہیں بنا, تیکھا ہے. یہاں بھی قابل غور ایک نقطہ ہے. تو بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے کو پسند نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں یہ غلط بن گیا ہے, اور ہوتا صحیح ہے. سو آدمی پسند کر رہے ہوتے ہیں, خالی اپنا ہی منہ خراب ہوتا ہے. جس کو بخار آ گیا نا اس کو منہ کڑوا ہو جاتا ہے, اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. بلکہ ویسے ہی میں آپ کو تجربہ کر لینا, کبھی چائے پیے نا اور اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیں, اب آپ کو چائے کڑوی لگے گی. تو آپ بولے گا چائے کڑوی ہے, چائے کڑوی. ارے میاں چائے کڑوی نہیں ہے, چائے میٹھی ہے, جناب کا منہ کڑوا ہے. جیسے حلوہ میٹھا ہے, جشن ولادت کی نیاز شیرینی سب میٹھی میٹھی ہے نا, گوشت پاک کے اس سال اسباب کے لڈو میٹھے میٹھے ہیں. آپ کسی کا اگر منہ کڑوا ہو اور بول دو یہ کڑوا ہے, آپ نے بولیں گے تمہارا منہ کڑوا ہے, یہ تو میٹھا میٹھا ہے, ہمارے ایمان میں میٹھا کر دے گا ایسا میٹھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ جلد 21 میں, کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے, مکروہ ہو, خلاف سنت ہے. گھر میں بھی خلاف سنت ہے عیب نکالنا. عادت کریمہ, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ پسند آیا تو تناول فرمایا یعنی کھایا, ورنہ نہیں. اور پرائے گھر یعنی دوسروں کے گھر جہاں مہمان ہوں نا, اور پرائے گھر عیب نکالنا تو مسلمانوں کی دل شکنی ہے اور کمال حرص و بے مروتی پر دلیل ہے. کسی کے گھر جائے بےچارہ اتنا اہتمام کرے اور ہم اس پہ نکالنا شروع کر دیں کہ یہ تو یوں ہے اور ٹیسٹ نہیں ہے اور تھوڑا جل گیا ہے اور تو اس طرح مطلب ظاہر اس کا دل تو ٹوٹے گا نا. اس کی مثال دی اعلی حضرت نے کہ گھی کم ہے یا مزے کا نہیں یعنی ٹیسٹ ہی نہیں, یہ عیب نکالنا ہے. اور اگر کوئی شے اس سے مضر ہے کھانے والے کو نقصان دہ ہے, کھانے والے کے لیے نقصان دہ, اس سے نہ کھانے کے عذر کے لیے اس کا اظہار کیا نہ کہ بطور تانو عیب. مثلا اس میں مرچ زائد ہے, میں اتنی مرچ کا عادی نہیں, تو یہ عیب نکالنا نہیں. یہاں جیسے کہ اب تیکھا بہت ہے, اب ایک یہ تو بول دیا کہ یار یہ بہت تیکھا ہے, یہ تو یعنی کہ جنرلی اسے اعلان کر دیا بہت تیکھا ہے. ایک یہ کہ یار میں تیکھا زیادہ مجھے موافق نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے, یہ عیب نکالنا نہیں ہے. یہ بھی کب اس کی نوبت آئے گی, میزبان کے آپ مرکز ہیں. جیسے کہ جو اہم مہمان ہوتا نا یہ اس یہ میزبان کی نظر میں زیادہ ہوتا ہے, اور کھائیے اور لیجئے, اب یہ مجبور ہے, اب یہ مرچوں سے وہ موافق نہیں ہے, منہ میں جلن ہوتی ہے, بعض وہ ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے, بعض وہ سینوں میں جلن, سینے میں جلن, کوئی السر کا مریض ہوتا ہے اس کو مرچ منع ہوتا ہے وغیرہ. تو اب ایسی کوئی صورت ہے تو وہ بول دے کہ یار اس میں مرچ زیادہ ہے میرے حساب سے اور میں اتنی مرچیں مجھے چلتی نہیں ہے, موافق نہیں ہے. تو یہ عیب لگانا نہیں ہے کہ یہ اپنی مجبوری بیان کرنا ہے. یہ پوچھنے والے کو یوں بتا دیا جیسے یا گھر کے میزبان نے یوں کیا تو اچھا. اب ہم جیسا بھی آزمائش میں ہوتا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں کبھی یہاں تو نہیں باہر ملک میں جانے کا موقع مل جاتا ہے, یہاں کم پاکستان میں, تو یہ کہ طرح طرح کی چیزیں یہ لوگ رکھتے ہیں. اب کوئی چیز موافق طبیعت کی ہوتی ہے, کوئی نہیں ہوتی, کسی میں دل کرتا ہے کھانے کو کسی کو دل نہیں کرتی, تو انڈر چھوڑتا. اب یہ کیا کرتے ہیں میزبان, بعض اوقات تو بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ایک خوبصورت لفظ ہے, اس کا مطلب وہ ظلم نہیں جو مطلب حرام ہے, وہ یوں ظلم کرتے ہیں کہ یا تو ان کی طرف سے کوئی نمائندہ ہوتا ہے یا خود خدمت کرتے ہیں اپنے زوم میں, اپنے ہاتھ سے یہ ڈالا, بھٹا ڈالا, آلو ڈالا, شوربا ٹھک 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 کر کے چاول کو ملیدہ بنا دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں. یہ تجربہ ہے میرا, کہیں کہ ایسا ایسی کوفت ہوتی ہے, صحیح بات, ایسی پریشانی ہوتی ہے. ابھی اپنے کو جیسے کہ یہ کھانا ہے, اب یہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ کھاؤ, زبان سے نہیں بول رہا, ڈال دیا نا اسے کہ اب کھاؤ. یہ یوں مطلب یہ کہ مہمان کے برتن میں خود اپنے ہاتھ سے نہ ڈالے, اس کو کہے کھائیے اور لیجئے, یہ اچھا لگتا ہے. اور احیاء العلوم میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف تین بار کہے اور لیجئے اور کھائیے, اتنا نہ کہے کہ ضرور سے زیادہ کھا ڈالے مروت میں اور بیچارہ پریشان ہو جائے. یہ بھی ہے. تو ہمارے آپ کے یہاں بھی کبھی مہمان آئے, کوئی وی آئی پی ہو, کوئی جیسے کوئی رکن شورا باز ہوا دکھتے ہیں, علاقے کا بڑی سطح کا ذمہ دار, یا داماد آ گیا تو سسر آ گیا, کوئی انہیں شخصیت وی آئی پی, تو ان کی آپ جان پر بتا جانا, ان کے حوالے ہی ڈشیں رکھ دینا جو بھی اللہ نے دیا ہے. اب پھر یہ کہ دو تین بار بول دینا کہ اور لیجئے نا, اور لیجئے نا, بس اتنا ہی ہے. تو یہ مطلب ہلکے پھلکے رہیں گے, ورنہ مجھے بہت تجربہ ہے, میں مطلب اتنا پریشان بعض اوقات ہوا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی نہیں کھایا جا رہا اور اپنے کو پسند نہیں ایک چیز, اب بول بھی نہیں سکتا کہ مجھے پسند نہیں ہے, اب وہی اس نے بھر دی پلیٹ, اب میں کیا کروں, مجھے کھانا تو یہ تھا. چاول کی پرہیزی ہے مثلا کسی کے, آپ نے بریانی اور بھی مسالے دار ٹھوک دی, بیچارہ سینے کی جلن کی گولیاں کھا کھا کے یہ ستا ہے, اور آپ نے یہ تو یہ مسالے, تو اب اس کو گولی بھی اثر نہیں کرے گی, اتنے ڈال دی, کرے کیا یار. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا خیال ہے, اللہ کرے سمجھ گئے ہوں, نہ سمجھو کی تعداد معاشرے میں زیادہ دیکھی ہے میں نے. جنرل بات کر، لیکن خیر مدنی چینل کے ناظرین بھی سنی رہے ہوں گے، آپ بھی کبھی نہ کبھی تو ایسے بنیں گے کہ آپ کے یہاں بھی کوئی بڑے بڑے مہمان آئیں، تو انشاءاللہ میرے یہ مدنی پھول یاد رہیں گے اللہ کرے گا تو.
ماشاءاللہ اس میں بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے. اس میں ساتھ ہی اگر یہ بھی ہو کہ بعض چیزیں اگر دستیاب نہ ہو تو وہ جو مانگنے کا بھی ایک جو رجحان ہوتا ہے، رائتہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اس طرح جو مانگنے کی جو عادت ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ذرا بالکل نامناسب، اب بیچارے بھول گئے ہوں تو کسی ان کو تو شرم کے مارے زمین سرکتی نظر آئے پاؤں کے نیچے سے، میزبان بھی مہمان میں معزز ہو بولنے والا تو اور مطلب بیچارہ وہ باہر میں پڑ جائے. میں ایک دور تھا پنجاب میں جاتا تھا نا، جب دورے پہ قافلوں میں آزادی تھی، کوئی یہ سیکورٹی کے ایشو نہیں تھے، نئے فیضان مدینہ ہوتا تھا غالباً اس وقت، یہ بن گیا ہوگا بعد میں، تب بھی سیکورٹی ایشو فوراً نہیں شروع ہوئے، بعد میں ہوئے. تو نمک نہیں ڈالتے پنجاب کے شہر جو ہے نا، یہ ابلے ہوئے چاول رکھتے دیتے. اب نمک کے بغیر مجھ سے، ہم لوگ نمک والے چاول کھانے کا عادی بچپن سے یہ کھائے، یہ شاید پنجاب میں ہے نا رواج ہے بغیر نمک کے، سمجھے. تو اب مانگنا بھی دل نہیں کرتا تھا کہ میں مانگوں. نتیجہ کیا ہوا، میں نے اپنی نمک کی ڈبیا بسا لی، اپنا بیگ ساتھ ہوتا تھا اس میں نمک کی ڈبیا رکھتا تھا، جہاں ضرورت پڑی نکالی. سوال نہیں کر رہے یہ میرے بہت پرانے جو ساتھ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ میرا انداز. پانی بہت پیتا تھا میں، اب پانی بھی مانگوں میں تو یہ بھی جمتا نہیں تھا. پھر میں نے پانی کا بوتل وہ لٹکانا شروع کیا، کیا وہ حاجی لٹکا دے اس طرح کا، یہ بھی بہت سارے دیکھا ہوگا شاید. وہ یہ دور نہیں تھا سمجھے سوشل میڈیا کا، ورنہ سارا مل جاتا دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پر. تو میں نے مطلب یہ لٹکانا شروع کیا پانی، اسی سے پانی پیتا تھا. تو یہ سامنے آئی بات، کسی نے کہا کہ ماشاء اللہ، یا کوئی بات نکلی ہوگی پتا نہیں، آپ تو زمزم پیتے ہر وقت. وہ زمزم کا اشتہار وہی حاجی لوگ لٹکاتے تھے، عوام تو یہاں کوئی لٹکاتی نہیں. اس وقت خیر ایک عرصے تک میں اس کو لٹکاتا رہا. پھر ایک جگہ اجتماع میں گئے تھے، پانی ہو گیا ہوگا ختم، تو کسی اسلامی بھائی نے کسی کے گھر پہ جو میرے قریب ہوتے تھے، اب وہ سارے عقل مند ہوتے تھے، ابھی پتا چل جائے گا آپ کو عقل مند ہاتھ میں کہاں آتے ہیں یار، اتنے بڑے مصروف ہوتے ہیں، وہ دیوانے وغیرہ بعض وقت ساتھ چل پڑتے ہیں. یا تو اس نے مطلب میں وہ پانی آیا، پانی چینی والا میٹھا گیا شربت کی طرح، میں سمجھ گیا اس کی کوالٹی، مجھے اندازہ تھا. میں نے ہو نہ ہو اس نے کہا ہوگا پانی بہت اچھا اور برابر میٹھا پانی دینا، بورنگ کے بھی تو پانی ہوتا ہے نا گھروں میں، صحیح پانی دینا اچھا میٹھا. تو وہ ظاہر ہے میں مہمان تھا، میرا ان کے علاقے میں میرا بیان تھا اس وقت، تو ظاہر ہے کہ میں راجا ہوتا تھا، ساری رعایا جمع ہوتی تھی اپنی، خوش طبعی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو بڑی دھوم دھام ہوتی تھی. اب اس میں میری طرف سے پانی کا مطالبہ میٹھے کا، تو چینی اتنی بھی تو مہنگی نہیں تھی نا. کر میں نے بات سمجھا دیا ہوگا کہ یار تم نے پھنسا دیا میرے کو. ویسے چینی سے تو میں زمانے سے وائٹ چینی سے واقف تھا کہ یہ سویٹ پوائزن ایک طرح سے. تو یوں بھی چٹکلے مطلب یہ وقت، وہ وقت بھی گزر گیا. دیکھ ان دنوں میں کام کرنے کا ایک مزہ آتا یار، آزادی تھی، اب آزادی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو بعض اوقات دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے بارے میں کچھ مدی پھول ارشاد فرمائیے گا، اور کیا ایسی دعا دینا درست ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی عمر اللہ عطا کرے، اور بالکل جائز ہے، ایسی دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء کو دیکھا میں نے، حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناگپور والے، ان کو تو کئی بار میں نے سنا ہے کہ آپ کی عمر کا رشتہ اللہ تعالی حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کے ساتھ جوڑ دے، اس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے تھے. یعنی دعا میں بھی کوئی کسر نہیں رکھتے تھے، یہی مراد کہ طویل عمر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محسن نذیر سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں محض بھول جانے کے خوف سے بچوں کو حفظ نہ کرانا کیسا ہے, اور اگر کسی بچے نے 3 سے 4 پارے حفظ کیے اور اب دلچسپی نہ لیتا ہو تو کیا اسے درس نظامی یا دنیاوی تعلیم میں دے سکتے ہیں؟
سر, حفظ قرآن جو ہے یہ ایک فضیلت کے باب میں ہے اور افضل ہے اور فرض کفایہ ہے. سمجھو کچھ نے حفظ کر لیا قرآن کریم تو اب سب سے فرض اتر گیا, ورنہ سب گناہگار ہوتے. اور جنہوں نے حفظ کیا ان کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا نا, فرض کفایہ میں جتنوں نے حفظ کیا. اور یہ عام جو فرض ہوتے ہیں اسی کیٹیگری کے سمجھو, ان میں اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے گناہگار نہ ہونے پر یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بھی نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرے گا, تو یہ سب گناہگار ہو جائیں گے. تو یہ دوسروں کے گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتے ہیں, اس لیے یہ ایک افضل فعل ان مانو کر بھی کر رہے ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ حافظ قرآن کے اور اپنے فضائل ہیں, اس سے حفظ تو کروانا چاہیے جس سے بند پڑے وہ ہزار کام چھوڑ کر اپنے بچے کو حفظ کروائے, خود اگر کرنا چاہے تو خود بھی کرے. اب میرا حافظہ نہیں ہے, میں کیسے کروں گا, کوشش کرنے کا پھر بھی ثواب ملے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے بڑی عمر میں, اگرچہ کم ہے چانس کہ حفظ ہو جائے, ٹینشن بہت ہوتے ہیں, تاہم یہ کہ اس طرح کے لوگ بھی اکا دکا معاشرے میں مل جائیں گے آپ کو جو کہیں گے ہم نے اتنی عمر میں جا کے حفظ کیا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے کہ کئی بعض لوگ کر لیتے ہیں, کبھی حافظہ ہوتا ہے بعضوں کا, تو حفظ کرنا چاہیے. اچھا, اب اگر بچہ کر ہی نہیں رہا یا ویسے ہی کسی نے اٹھا لیا حفظ کرنے سے اس کو, اور وہ فرض کفایہ والی صورت پوری ہو رہی ہے, تو گناہگار نہیں کہیں گے اس کو. ایک سعادت سے اس نے خود کو بھی اور اپنے بچے کو بھی محروم کیا, یہ تو کہا جائے گا نا. قرآن کریم کے تعلق سے یہ ہے کہ بہار شریف میں لکھا ہے قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا یعنی یاد کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے. مکلف وہ جس پر شریعت کی پابندیاں عائد ہیں, اب مرد ہو یا عورت ہو, ہے نا, جیسے عاقل بالغ وغیرہ, جو مطلب مکلف ہے جس پر شریعت کی پابندیاں عائد ہیں, خاص کر یہی ہے عاقل بالغ. عاقل معنی عقل جس کی سلامت ہے, یوں تو نام بھی عاقل ہوتا ہے, بہت بھلے بدھو بٹا بدھو نام عاقل ہوتا ہے, یہ سب نہیں ہوتے ویسے کہ بعض اوقات ٹھکانا ہوتا نہیں ہے. اب حالانکہ چھتے میں بدماش کو نام پوچھو شریف, شریف کا یار سارے شرفا گلیاں بدل دیں تم کو دیکھ کر اور تم بن بیٹھے ہو شریف, تو ہمارے نام تو یہ اٹھے ہیں, یہ نام یہ اٹھتے ہیں. تو اس میں با مسمہ, یہ لفظ سنا ہوگا آپ کو, آپ نے اس میں با مسمہ, یعنی ایسا شخص کہ جو اپنے نام کے مطابق ہو, تو ایسے لوگوں کی کمی ہے کہ نام بھی شریف ہو اور اس کی شرافت کے بھی ڈنکے بجتے ہو. اللہ میں واقعی شریف بن جائے ایسا کر دے. تو قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر جس پر شریعت کی پابندیاں عائد ہیں اس پر فرض عین ہے, یعنی اس پر اسی پر فرض ہے, کفایہ نہیں ہے کوئی کر لے تو فرض ادا ہو گیا, اس پر فرض ہے, فرض عین ہے. اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے, وہ جس پر جس کا تذکرہ ہو چکا, اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل, مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کو حفظ کرنا واجب عین ہے. ہر اسی طرح کے فرد پر اپنے اپنے اوپر یہ واجب عین واجب ہے. ایک آیت کا بس کم فرض ہے نا نماز میں, یہ جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے یہ فرض عین ہے کہ آیت ایک یاد ہو اس پر خود. سورت اور آیت کا جو میں نے تفصیل بیان کی وہ واجب واجب عین, باقی درس نظامی کے لیے بٹھا دینا یہ بھی سعادت کی بات ہے, اور عالم ہونا یا حافظ ہونے سے افضل ہے یہ بھی ذہن میں رہے. لیکن اگر حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے تو فائدہ زیادہ ہے, اس کو اپنے پڑھنے میں بھی آسانیاں رہیں گی کہ جو جو ان کو اسباق پڑھے جاتے ہیں کئی جگہ ان میں آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، آیات کی تفسیریں ہوتی ہیں، شروعات حدیثوں کی ہوتی ہے، اس میں بھی آیتیں ارشاد فرمائی گئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مطلب حفظ ہونا عالم کے لیے پلس مفتی کے لیے بہت اہم، بہت ہی مفید ہے کہ ان کو قرآن کریم سے، تو وہ یہ قرآن کریم جو نہیں، یہ سمجھو ہمارا اس معاملوں میں عالم کا ایک وہ کیا کہنا چاہیے، قبلہ ہے ایک طرح کا، کہ یہ قرآن کریم سے ہٹ ہی نہیں سکتے، ان کو ہر وقت قرآن کریم سے دلیل کی حاجت رہتی ہے۔ ان مانو کر قبلہ، نماز کا قبلہ تو کعبہ شریف ہے، حقیقت میں سجدہ کعبے کو نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا، کیا دیواروں کو ہے؟ نہیں، سجدہ اللہ کو ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا، وہ بھی اللہ کو ہوتا تھا، پھر قبلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بدل کر کعبہ بنا، تو اب یہ کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اب نہیں بدلے گا، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ حقیقت میں سجدہ اللہ کو ہے، نہ کہ کعبے کو۔ تو یہ میں نے کہا لفظ قبلہ کا، تو کسی کو وسوسے نہ ہے، تو ویسے عام آدمی عامہ قبلہ کعبہ، قبلہ و کعبہ خیریت سے ہیں بولتے ہیں نا، قبلہ و کعبہ، تو یہ تعظیم کا لفظ ہے، اور یوں مطلب یہ کہ ہمارا محور ہے، یہ ایک مرکز ہے۔ ان مانو کر قربان قرآن کریم عالم کے لیے، مفتی صاحب کے لیے یہ بہت ضروری، کہ ان کو بہت ضروری یعنی کہ بہت مفید ہے کہ ان کو حفظ ہو، نہ ہو تو عالم نہیں ہے، نہ ہو تو مفتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہو تو مفید بہت ہے، اور جس کو بولتے ہیں سونے میں سہاگا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
اس میں جو ایک یہ والی صورت بیان کی کہ اس خوف سے کہ بھول جائے گا تو ہم حفظ ہی نہ کروائیں، یہ سوچ کیسی ہے؟
یہ سوچ مناسب نہیں ہے، بھولنے کو تو پھر مسئلے میں نہیں سیکھنے چاہیے، جو کہ ضروری مسئلے اس کی صورت ہے فرض ہونے کی، تو یہ بھی یار بھول جائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں سیکھنا چاہیے، کلمہ بھی نعوذ باللہ کوئی وہ اس لیے نہ پڑھے کہ میں مرتے وقت یاد نہیں رہے گا، تو نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے، اس کو یہ ایسا سوچے بھی نہیں۔ اور حفظ قرآن حاصل کریں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا حافظہ ڈیمیج ہو گیا، میموری فیل ہو گئی، تو گناہ تھوڑی ملے گا، حفظ اور دل جلے گا تو ثواب ہی ثواب ہے آپ کے لیے۔
حضور اس میں ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ حوصلہ افزائی کا نہ ہونا بھی اس کا ایک سبب بنتا ہے، کہ اگر بچے مدرسے میں اگر پڑھتے ہیں تو پیرنٹس کی طرف سے جو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا، تو وہ بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اگر پیرنٹس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بہت اچھی گروتھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی رہتی ہے، تو بعض اوقات وہ پھر اس سے ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے رکاوٹ تو دینی کاموں میں بھی، دینی تعلیم میں بھی آتی ہے، لیکن جس طرح اس میں ایک والدین اور سرپرست لے کر چلتے ہیں، اگر مدرسے تو قرآن حفظ کے حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر والدین نے حوصلہ افزائی کی اور کچھ ان کو اہمیت دی، تو الحمدللہ کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے،
ماشاء اللہ۔ اس میں یہ کہ حوصلہ افزائی ہونی بھی چاہیے اور ثواب کا کام ہے۔ اچھا، اب میں جو غور کر رہا تھا کہ ایک تو درس نظامی کا طالب علم، اس کی حوصلہ افزائی، اور ایک ہے کہ حفظ قرآن کا طالب علم، اس کی حوصلہ افزائی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ درس نظامی کے طالب علم کے حوصلہ افزائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یہ مولوی ملا معاذ اللہ ان خاتوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ حافظ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جب یہ نکاح ہوگا کہیں حافظ حافظہ، تو یہ ایک اس کا یہ پھول ہے اضافی، جیسے پولیس والوں کو پھول لگے ہوتے نا، ایک پھول والا دو پھول والا، یہ گریڈ ہے ان کا، اچھا حافظہ، کیونکہ یہ حافظ صاحبان جو نا یہ ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، ماڈرن ہوتے ہیں، اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں، نمازوں کے ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے حافظ صاحب ہیں، یہ تو ان کو پکڑ کے کوئی بٹھا ہے کہ ذرا فلاں سورت سناؤ تو پتا چلے کہ یہ کیا ہے، یہ اب امتحان لینا نہیں ہے کسی کا۔ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، دنیا دیکھی والی ہے، تو یہ کبھی حفظ کیا ہوتا ہوگا، اللہ بہتر جانے، جب اس کا دور نہیں کریں گے، پڑھنے پڑھانے کا شغل نہیں ہوگا، تو قرآن کریم تو اس طرح یعنی کہ وہ دور ہوتا ہے، جس کو حدیثیں اونٹ جس طرح بھاگتا ہے اتنا مطلب وہ بلایا جاتا ہے قرآن کریم اگر اس کا دور نہ کیا جائے تو. اور بھاری تعداد میں حافظ اگر کہوں لفظ بھاری نکلا میرے منہ سے شاید غلط نہ ہوگا, نہیں ہوتا ٹھکانہ ان کا. خالی رمضان شریف میں جن کو مصلی سننا ہوتا ہے وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بےچارے لگے ہوتے ہیں کہ مجھے مصلی سنانا ہے اور یوں یہ دورہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کو شاید کم پتا ہو, مجھے بہت زیادہ پتا ہے اس کا کہ دعائیں تو لوگ کرواتے رہتے ہیں نا. تو پہلے جب میں عام, اب سیکورٹی ایشو کم ہوتے تھے اب زیادہ ہیں, تو عام لوگوں سے واسطہ کم پڑتا ہے, پہلے بہت ملتے تھے مجھے رجب شعبان میں تو دعا دعا دعا. تو یہ زیادہ تر چونکہ ماڈرن ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ایک تعداد, تو اس لیے ان کی پذیرائی ہے, مطلب یہ پڑھتے بھی ہیں تو حافظ کی پذیرائی کی جاتی ہے, اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. بعض حافظ 6 مہینے بھی حفظ کر لیتے ہیں, بعض سال 2 سال 3 سال 4 سال بھی کھینچ لیتے ہیں. یہ درس نظامی 8 سال کا ہے. میں درس نظامی والے کی چونکہ عوام میں تعریف نہیں کی جاتی, حافظ کی تعریف کی جاتی ہے یہ قرآن حافظ ہے, حافظ قرآن نہیں بولتے عوام, قرآن حافظ ہے سبحان اللہ. تو یوں مطلب اس کا ایک گریڈ جو ہے نا یہ اپ ہوتا ہے, یہ میں جو سمجھ سکا ہوں. تو حافظ کی بالکل حوصلہ افزائی ہو, لیکن عالم حافظ سے افضل ہوتا ہے جو عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ درس نظامی کر لیا تو یہ حضرت علامہ بن گئے یا عالم دین بن گیا, میں اس کو مانتا نہیں. عوام میں یہی ہوتا ہے کہ یہ عالم بن گیا. عالم کی تعریف پتا ہے حضرت کو جنہوں نے درس نظامی کیا ہے, یہ آگے پیچھے دیکھے گا کیا. باقی بولتا ہوں کہ درس نظامی میں جو کورس پڑھا جاتا ہے یہ سمجھو کہ عالم بننے کی طرف یہ ایک پل ہے, جس کی طرف یہ عبور کر لے تو عالم بنے گا. 16 سال کا پہلے کورس تھا, اب تو 8 سال کا, 16 سال مجھے جو یاد پڑتا اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ یہ درس نظامی کر لیا یہ 16 سال والا, تب بھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا, بلکہ یہ کہ اب کچھ کتابیں وغیرہ دیکھنا آ گئی ہیں, اب مزید یہ کہ مطالعہ کرے اسٹڈی کرے. یہ تو عالم بننا اس کے لیے نہ مدارس شرط ہوتے ہیں, صحابہ کرام کا مدرسہ, تابعین کن کے مدارس میں پڑھتے تھے پہلے, ہمارے جامعات المدینہ جیسے ہیں یا دیگر مدارس ہوتے ہیں, دارالعلوم ہوتے ہیں, جامعات ہوتے ہیں, اس طرح کا نظام نہیں ہے. ساری یہ بدعات ہیں, بدعات حسنہ ہے یوں کہہ لیجئے, یہ سب اوکے ہیں. 11ویں شریف بھی اوکے ہی ہے, جشن ولادت بھی اوکے ہی ہے, ورنہ یہ سب چھوڑنا پڑے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال یہ کہ درس نظامی کرنے والا عالم بننے کے لیے بڑھایا گیا, حفظ کرنے والا عالم بننے کے لیے نہیں بڑھا. تو یوں یہ جس رستے پر ہے نا درس نظامی والا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فضیلت والے رستے پر ہے. اس کی پذیرائی ہے کہ جو علم دین کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کے راہوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ اگر اس راستے میں فوت ہو جائے تو شہادت کا رتبہ پاتا ہے وغیرہ. عالم دین کی, یہ طالب علم دین, کالج یونیورسٹی کا طالب علم مراد نہیں ہے, نہ اسکول کے جی نرسری یہ مراد نہیں ہے. یہ علم دین کو صحیح بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ان کے فضائل خدا کی قسم اتنے ہیں کہ اگر کوئی سنے نا صحیح معنوں میں دل کے کانوں سے یا دل کی آنکھوں سے اس کو پڑھ لے تو شاید دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کے اس میں لگ جائے. بارگاہ سرت میں ایک صحابی حاضر تھے, گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کیا سلام, اللہ پاک آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے, حضور یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر ایک ساعت رہ گئی ہے, ایک ساعت سپوز کرو اس کے معنی ایک گھنٹہ رہ گئی ہے. صحابی تو نہیں سن رہے تھے جبریل امین کا کلام. تو پھر جب جبریل امین تشریف لے گئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتا دیا کہ تمہاری عمر ایک ساعت رہ گئی ہے. یہ بے قرار ہوئے, عرض گزار ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. وہ مشغول ہوئے, راوی کا کہنا ہے کہ شاید عصر و مغرب کے درمیان کا وہ وقت تھا, پھر وہ فوت ہو گئے. علم دین حاصل کرتے کرتے فوت ہوئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو علم دین کا حکم فرمایا, یہ حاصل کرو. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے علم دین کتنا اہم ہے. ہمارے طلباء کرام پڑھتے ہیں, یقین مانے خوش نصیبے میں نے بارہا طلباء کرام کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں, بارہا کبھی یاد آ جاتا ہے, اب بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ طالب علم دین طلباء علم دین کے صدقے میری بے حساب مغفرت کر دے. یہ بہت مطلب خوش نصیب طبقہ, اور سمجھو کہ بڑے بڑے عابدین زاہدین سے اگر کہوں تو یہ طبقہ کسی طرح کم نہیں ہے, علم دین حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے رات دن جھکا ہوا ہے کتابوں پر. ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, اور ان سے صحیح باتیں دعائیں کروانی چاہیے. اتنا مقدس طبقہ ہے, آپ ان میں بھی کیٹیگریز ملیں گی سمجھے. تو جو اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے, ظاہر فضیلت اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, جو اپنے نام و نمود کے لیے یا کسی اور ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا. ہم تو اس نظر نہیں رکھیں گے ظاہر کہ یہ اللہ کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس کون سی اسکیننگ مشین ہے, اور کون سی شریعت نے اجازت دی ہے یا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم چیک کریں کہ کون اللہ کے لیے کر رہا ہے اور کوئی مفاد کے لیے یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. ہم تو اس نظر رکھیں گے. ظن المؤمنین خیرا, مومنوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان اچھا خیال رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ڈاکٹری کی ایک فیلڈ ہے ڈاکٹر آف فیزیو تھراپی, جسے ہم فیزیو تھراپسٹ بھی کہتے ہیں, کیا اس شعبے میں کام کرنا جائز ہے, اور اس شعبے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اور نیز آپ کا کسی فیزیو تھراپسٹ کے ساتھ کوئی واقعہ یا کوئی زندگی میں تجربہ رہا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, جزاک اللہ خیرا.
یہ طب کا ایک شعبہ ہے, مطلب میڈیکل, جیسے وہ ایلوپیتھک ہومیوپیتھک وغیرہ وغیرہ یہ ہوتے ہیں, اس میں یہ فیزیو تھراپی غالباً ان سے ملتا جلتا, لیکن ان کے پاس شاید دوائیں نہیں ہوتی, یہ فزیکلی مطلب وہ سمجھو یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں. اب اس میں اس کے جائز ہونے میں تو ظاہر کوئی کلام نہیں ہے, لیکن ان میں جائز طریقے پر کرنا سیکھنا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید دشوار ہوگا کہ بدن کے وہ حصے جن کو چھپانا فرض ہے ان کی بھی ورزش ہے, پھر یہ لوگ عورتوں کی بھی ہو سکتا ہے ورزشیں جا کے کرواتے ہوں گے. یہ مطلب ہوم سروس والے ہوتے ہیں عام طور پہ, گھروں پہ جاتے ہیں, اپنے چارجز ہوتے ہیں. یہ تو میرا واسطہ تو پڑا ہے, فزیو تھراپی میں نے کی بھی ہے کچھ نہ کچھ, اس کے فوائد کا بھی انکار نہیں ہے, تو واقعی فائدہ بھی ہوتا تھا, میں نے کیا بھی لگا, سستی بہت ہوتی ہے, ٹائم بھی لگتا ہے سستی بھی ہوتی ہے, تو یوں پھر عادت ہے. یہ فزیوتھراپی چھوڑ دیا, اب کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اس کے آئٹم میں کر لیتا ہوں, اس طرح کے فزیوتھراپسٹ کے یوں کرنا اور یوں کرنا, اور یہ چلتے چلتے بھی ہلاتے رہنا, تو یہ ان کو یعنی مومنٹ ملنی چاہیے. ہمارے جوڑ جو ہے نا, اگر مومنٹ نہیں ملے گی نا تو یہ جام ہو جائے گا. جیسے آپ کرتے ہیں کمپیوٹر پر کام, یہ ادھر ادھر درد, تو تھوڑا ریلیکس مل جائے. غالباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک نشست پر نہیں رہنا چاہیے, کوئی چل پھر لے, کوئی اٹھ جائے, کوئی ہل لے, کوئی جل لے, کوئی کروٹ بدل لے, پہلو بدل لے, پاؤں بدل لے, کچھ نہ کچھ کرتا رہے, تو اس طرح مومنٹ رہی نہیں. الٹے ہاتھ سے, بعض تو لیفٹسٹ ہوتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو لفٹ نہیں کراتے, تو ان کو چاہیے, سیدھے ہاتھ کی اہمیت کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. سیدھے ہاتھ سے سنت ہے, الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح لینا دینا یہ بھی سیدھے ہاتھ سے سنت ہے, الٹے ہاتھ سے نہیں کرنا ہی کام. یہ الٹے ہاتھ سے کام لینا دینا کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے, اور زیادہ تر کام شیطان کا ہی ہو رہا ہے, معاف کیجیے گا, بہت نوٹ کیا ہے میں نے, پتہ نہیں شیطان ایسا حاوی ہے. اچھے اچھے مذہبی نظر آنے والے اس کا الٹا ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہی ہے, بڑھا نہیں ہے. جیسے کہ ابھی آپ بیٹھے نا بالکل بے خبر, ہوش نہیں ہے نا, کسی نے کوئی آپ کو یوں ہلائے گا کیا ایک پرچی دینے کے لیے بالفرض, کبھی آگے پہنچا دو تو یہ آپ کے لیفٹ سائڈ ہوگا, تو آپ یوں کر کے دیکھنے کی زحمت نہیں کریں گے, ادھر سے دے گا تو سنت ہے اس لیے نہیں, ادھر آسانی ہے. یہ میں نے کافی نوٹ کیا ہے, یہ پرچی کی مثال دی, کئی چیزیں الٹے آسے نا اچھے خاصے آپ کو ایسے مدنی چینل پر بھی مناظر نظر آ جائیں گے, تو مجھے معاف کر دینا, مجھے یاد کر لینا, میں تو سب کو سمجھاتا رہتا ہوں. یہ توجہ نہیں رہتی, اتنی عادت ہو گئی ہے, اور شیطان اتنا وہ تو حدیث پاک میں تو ویسے موجود ہے کہ رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے. تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ مجھے نہیں پتا, اس کی یہ شرح نہیں پڑی, لیکن ایک بات بولتا ہوں, بچہ اکثریت بچوں کی آپ دیکھیں گے الٹے ہاتھ سے کھا رہی ہوتی ہے اکثریت, اور 100 مرتبہ بچے کو بولو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یہ بھول جائے گا, یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوگا, الٹے ہاتھ سے لین دین کر رہا ہوگا, یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے ہمارے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے کہ بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل. یہ تو ان ماں باپ کی کا درد ہے کہ جو بچے کو سمجھاتے ہیں ٹوکتے سیدھے ہاتھ کا, لیکن اکثریت غالب اکثریت ٹوکتی بھی نہیں, ٹوک دے گیا خود الٹے ہاتھ سے لگے ہوتے تو اس کو کیا ٹوکیں گے. تو یہ بڑے ہو کر جو الٹے ہاتھ سے لین دین کی عادت ابھی تک موجود ہے نا جن کی, عین ممکن ہے کہ بچپن سے ان کی یہی عادت ہوگی, زیادہ تر یہی سمجھ میں آتا ہے, ماں باپ خود بھی ایسے ہی یا تو ہوں گے یا سمجھاتے نہیں ہوں گے, توجہ نہیں دیتے, وہ ایزی لیتے ہوں گے. تو یوں مطلب اس معاشرے میں الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ بہت زیادہ, میں احتیاطاً نہیں کہتا کہ 99% ہے 99% ہے, لیکن بہت زیادہ ہے. کھانا کھاتے کھاتے پانی الٹے ہاتھ سے پی لیں گے, اچھا الٹے ہاتھ سے نہیں ٹچ کرتے نا, ٹچ کر رہا کرنٹ دینا اگر سیدھے گلاس کو یوں کر کے یہ گلاس پکڑا یوں پی رہے, یار اپنے آپ کو کائے کو دھوکا دیتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں دھوکا ہی دینا ہے نا, ہٹا لو یہ ہاتھ ہے نا اس کا, یہ بالکل یہ بدن کے ساتھ جوائن ہے, یہ اس کا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کچھ تو کنیکشن جا رہا ہے یار, انگلی کو کائے کو سے مت دیتے یار, الٹے ہاتھ سے پیو تمہارا کوئی نام ڈالے, سمجھے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یار یوں کر رہے ہوتے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ, کیسے بول دوں پڑھا لکھا یار, اپنے آپ کو اتنا دھوکا دیتے اور یہ انگلی ٹچ کر دے سیدھے سے پینا کہلائے گا, آپ الٹا ہاتھ ہٹا لو اور یوں گلاس کو یوں اٹھانے میں اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک ہے یوں اٹھا کر اور یہ الٹا ہاتھ بالکل ٹچ, میرے پاس ٹیکنیک نہیں ہے, میں ہٹاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ سے کہلائے تو کہلائے, میں تو کہوں گا سیدھی انگلی سے پیا, سیدھا انگلی سے پیا, سیدھے ہاتھ سے پینا ایک سلیقے کے ساتھ جو ایک مہذب طریقہ ہے جس کو سیدھے ہاتھ سے پینا ہی کہلائے گا, کہ الٹے ہاتھ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یوں نہیں کرتے. کھانا کھا رہے دسترخوان میں گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھانے کا کسی کو اگر ذہن دیا بھی تو الٹے ہاتھ سے کھائیں گے, اچھا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے, سب کے سامنے کھائیں گے نا تو تھوڑا مہذب بنیں گے کیا, تو یوں کر کے دانے تاکہ الٹے ہاتھ میں گرے, اور یعنی تہذیب, یہ شیطانی تہذیب کہاں سے اٹھا لائے یار, یہاں تک تو تہذیب تھی آپ کی, یہ کیا ہو گیا, منہ الٹے ہاتھ پھانک لیتے, یہ بھی تعداد ہے. اچھا پھر ستم والا ہے, ستم یہ کہ ایک بار دو بار سمجھانے سے بھی یہ عادت میں جاتی نہیں ہے, ایزی لیتے ہیں اس کو, سنی انسنی کر دیتے ہیں. جب تک ہم سیریس نہیں لیں گے کہ یار یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تب تک یہ نہیں ہوگا. ایسی یہ تو ایک دو مثالیں دی میں نے, بات پر بات نکلی, یقین مانے اگر میں کہوں کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, یعنی کہ آوے کا ہوا بگڑا سب بھی بگڑے ہوئے, یہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, لیکن ایک لل اکثر حکم الکل والا جو وہ ایک اصول ہے, یہ بھی یہاں نہیں آئے گا خیر, لیکن ایک بھاری تعداد ہے, کیا عوام کیا خواص. اب میں آگے مثالیں دیتے ہوں, مجھے خوف آتا ہے اب آپ سمجھ جائیں, ایسی تعداد بھاری تعداد جن کی پیروی کی جاتی ہے, بعض اوقات اس کا بھی ابتلا ان چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی جنت میں لے جائیں گی میرے بھائی, تو چھوٹی مت سمجھ, کوئی نیکی ان مانو اگر چھوٹی نہیں, ہر نیکی جنت میں لے جانے والی ہے, ہر سنت جنت میں لے جانے والی ہے نا. تو پھر یہ کہ جیسے وہ یہ بھی ایک تباہی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, خالی فرض سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے نا، جنت میں نہیں جانا ہوگا تو بولتے ہوں گے اسی بات، ہم کو ضرورت ہے تو جنت میں جانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو ہم کو ضرورت ہے جنت میں جانے کی، جیسے سنت سے محبت کرنا یہ ہماری فطری مجبوری ہے. ہم کو جنت چاہیے، وہ دوزخ نہیں چاہیے، ہم کو عذاب نہیں چاہیے، ہم کو سزا نہیں چاہیے، ہم کو آقا کی میٹھی میٹھی نظر چاہیے. تو ہم تو ان کی پیروی کریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ، بھرپور کوشش اپنی آخری سانس تک جاری رہے گی. دعوت اسلامی والے سنتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، یقین مانے جتنی سنتیں اس دور میں دعوت اسلامی والوں نے عام کی ہیں نا، اتنی سنتیں ایسی کوئی تنظیم آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ جس نے سنتیں عام کی. پہلے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو یاد ہوگا، پہلے امامہ کون پہنتا تھا؟ مجھے پتا ہے امام مسجد بھی امامہ نہیں مانتے تھے، رومال لپیٹتے تھے. اب بھی دیہاتوں وغیرہ میں رومال لپیٹتے ہوں گے، خالی رومال لپیٹ لیتے تھے وہی نماز پڑھانے کے لیے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ شاید یوں نیت ہوتی ہو کہ لوگ سمجھیں گے امام آئے، لوگوں میں امامے کا یوں نام تھوڑا ہوتا تھا کہ امام بغیر امامے کے نماز نہ پڑھائے غالباً، تو رومال لپیٹتے تھے. ان کو بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ رومال لپیٹنا کب امام آئے. امامہ بن سکتا ہے لیکن وہ رومال اتنا بڑا ہو کہ تین پھیرے آ جائیں، اگر ایک آدھ پھیرا خالی یوں کر کے یوں کس لیا تو یہ امامہ نہیں ہوا. تو خیر، تو امامہ شریف کا رواج نہیں تھا الا ماشاء اللہ، بعض حضرات جو تھے جو امامہ شریف باندھتے تھے، امام، خطیب، مشائخ، پیروں میں امامہ تھا، مشائخ میں الحمدللہ. تو یعنی کہ مطلب یہ کہ یہ کم کم مطلب امامے تھے، الشاذ وکل معدوم جس کو کہتے ہیں نا، کہ کبھی کبھی کچھ کچھ ہونا یہ نہ ہونے جیسا ہے. تو یوں امامے تھے معاشرے میں لیکن کم، یا بڑے بوڑھے یا بعض برادریاں کے بڑے بوڑھے امامے باندھتے تھے، مگر ان کا انداز اپنا ہوتا تھا، اور سنت کے مطابق تھا نہیں ہوتا تھا، کسی کا ہوتا تھا کسی کا نہیں ہوتا تھا، یہ پھر الگ بحث ہے. تو یوں پھر دعوت اسلامی جب سے مریض وجود میں آئی اور الحمدللہ ان کی سمجھ میں امامہ شریف آیا، امامہ تو پہلے بھی تھا، پتہ بھی تھا کہ سنت ہے، لیکن عمل کی توفیق ملی اور کمپین چلی امامے کی آپس میں، مطلب یہ کمپین چلی، تحریک امامہ 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 امامہ، اور اس وقت امامے کے کپڑے ملتے بھی نہیں تھے الحمدللہ. یہ آپ کو تعجبوں کا بیچنا بھی میں نے شروع کیا تھا امامہ، میں یار جب تک اپنے بیچیں گے نہیں یہ لائیں گے کہاں سے، اب کوئی لٹھا اٹھائے لائے گا اور کوئی نائلون اٹھا لائے گا، یہ باندھا تو پھسلا بندے گا نہیں کسی سے. پھر ہم نے اس کا کپڑا، پھر اس میں کافی مطلب ہے کہ وہ سستے سستے یا نو پروفٹ نو لوس اس طرح، اور کوئی کچھ اب سارا یاد نہیں ہے، کچھ پروفٹ بھی رکھتا تھا میں بعد میں جب میں نے بڑے پیمانے پر، اب میں کیا ملتان سے کپڑا ہم لیتے، فیصلہ آباد سے اس کو رنگواتے تھے، جہاں جس کی جو منڈی، یہ پھر مشورے ملتے تھے، وہ انہیں بولتے نا کام کو کام سکھاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کام بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور پھر اب تو دکان دکان پر امامے آ گئے. یہ میں نے اس کی دعوت اسلامی کے امامے کی تاریخ آپ کو پتا ہے، اس کو کتھئی رنگ کروایا کہ بھائی ایک رنگ، وہ کتھئی کیوں رکھا، میں نے علماء سنت کو کتھئی میں دیکھا تھا تو اپنا یہ رنگ بھائی سنی علماء والا، ان کے پیچھے پیچھے یہ چادر میں نے علماء سنت کو دیکھی تھی، اب بھی رکھتے علماء سنت. تو میں اس لیے یقین مانے میں نے علماء سنت کی نقل میں یہ میرے میں ان کا ہوں، یہ میرے سر کے تاج ہیں ہمارے، یہ جو بولو آقا مولا اللہ کی رحمت سے ہمارے سردار تو ہمارے علماء اہل سنت ہیں. میں ہوں تو سنی، میں مطلب منافقت کرتا بھی نہیں، اپنے کو چھپاتا بھی نہیں، الحمدللہ میں سنی ہوں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء اہل سنت کی نقل میں نے یہ کتھائی اور یہ رکھا. پھر کتھئی پر لوگ باتیں کرنے لگے، پنجاب کی طرف نکلا نا تو وہاں پیر خانے وغیرہ ہو سکتے زیادہ ہوں، تو وہ بولے گا کتھائی کہاں لکھا ہے سنت ہے. بھائی رنگ جو بھی ہو منا رنگ نہ ہو تو امامت تو سنت ہے نا. وہ نہیں کوئی بھاشا نہیں سمجھتے تھے, بخالی بل اعتراض کرتے, چٹھیاں بھیجتے تھے, پھر وہ ہر ایک کی کوئی دلیل بھی لی سبز کی, تو پھر وہ میں نے سبز امام اپنایا. تو الحمدللہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عام ہو گیا. یہ عام ہونے کی بھی تاریخ عجیب ہے, شاید کبھی بتایا تو ہوگا میں نے کہ ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا سالانہ, ان دنوں غالب ککری گراؤنڈ کا ہی واقعہ ہے. تو میں نے اپنے جو کتھئی امامے تھے ان کو رنگوا دیا, سبز رنگ کاٹ کروا کے, تو وہ ضائع ہو گئے, تقریباً ضائع ہو گئے, پٹ پٹا گئے, نہ کوئی پرواہ نہیں. اب اپنے وہ تنظیم میں سبز آپس میں دوستوں میں طے ہو گیا, شورا تو تھی نہیں اس وقت, پھر سبز کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے, کوئی ہاں کہتا تھا کوئی نہ کہتا تھا, تو میں بہرحال یہ کہ ڈٹا رہا, میں نے کہا سبز کر لیتے ہیں, دیکھو مذاق اڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یار ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کے حافظے حافظ میں سب کمزور ہے یار, دس رنگ بدلی کرو نا, دس رنگ بدلی کیے ہی نا, تھوڑا تھوڑا اون کرتے ہیں نا. صحیح والے جھنڈا اپنی الحمد للہ اپنا جشن ولادت کا مخصوص جھنڈا ہے نا, مدنی جھنڈا. اعتراضات ہوئے ہیں میرے سے, سوال جواب ہوئے, یہ مذہبی لوگوں کے سمجھے, میں جواب دیتا تھا, میرا کچھ ہوتا تھا کہ یہ سب یہ لگائیں گے کیا, ابھی خالی بولتے ہیں نیا نیا نا. اب دیکھو بازار میں سب یہی تو مل رہے ہیں مدنی جھنڈے, دعوت اسلامی کا سکہ چلتا ہے الحمد للہ اللہ کی رحمت سے. خیر تو وہ مطلب میں نے سبز امامہ باندھ کے میں منچ پہ بیٹھ گیا ککری گراؤنڈ کے اجتماع میں, بولا کچھ بھی نہیں, اور وہ لگ گیا اپنا اسٹال بستا سبز اماموں کا. تو بس وہ دبا دب لوگوں نے خریدنا شروع کیا, اور اعلان نہیں کیا میں نے خریدو, میں نے کہا آج سے یہ دعوت اسلامی کا سبز امامہ ہے. اب پہلے شورا تو ٹھیک نہیں تھا, مائی باپ تو میں ہی مطلب بن کے بات کرتا تھا, وہ اپنا سبز امامہ ہے. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے ایک نے بھی اختلاف کیا ہو میرے سامنے ہے نہیں مثال. او ہو وہ سبز امامہ ہو گیا, اور دنیا میں ایک دعوت اسلامی کا روپ پڑ گیا, بولا یار یہ اتنی آواز میں اثر ہے, یہ بول دے تو خلاص ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے. ان کی مت دعوت اسلامی کی, کہ کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. آج بھی اختلاف ان مانو کرنی ہے کہ ہماری شورا جو ہے نا, یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس کے شورا کے ٹوٹل اراکین نگران شورا سمیت 28 یعنی 28 ہیں, میں نے کبھی ان کو لڑتے نہیں دیکھا ہے, ابھی بھی نہیں, اتنے مضبوط ہے. ورنہ یہ چار بیٹے باپ ماں باپ کو ناکوں چنے چمباتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں, یہ سکھڑے نہیں رہتے. چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, انجمنیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں, لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے لیکن کرتے ہیں یہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا مرکز مضبوط ہے. جب نیچے لڑائیاں ہونا بچے لڑے وہ اپنی جگہ پر, لیکن دعوت اسلامی کا مرکز جو ہے اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کبھی اس میں لڑائی ہو. اب میری عمر آپ کے سامنے ہے, 77 میں لگا اگر وہ پاسپورٹ کی تاریخ درست ہے تو ہجری سن کے حساب سے, اس عمر میں بہت مشکل ہے کہ آدمی تک کی بات کرے, تھوڑا بہت لوز ٹاکنگ انسان سے ہو جائے سمجھے, لیکن مجال ہے کہ کوئی رکنے شورا الحمدللہ کبھی میری بات کو ٹالے یا مجھ سے اختلاف کرے یا مجھ سے بحث کر جائے, ابھی تک تو میں نے نوٹ نہیں کیا. یعنی یہ اللہ کی رحمت دعوت اسلامی پر سرکار کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے, کیا ہے؟ واقعی بولتا ہوں سرکار کا کرم ہے کہ ہماری شورا لڑتی نہیں آپس میں, ان میں کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑے نہیں, پیچھے سے بھی ایک دوسرے کی کاٹ کرنا اور غیبتیں اور یہ مسئلے آپ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. بڑے پیار محبت سے یہ لوگ رہتے ہیں سمجھو, یہ شورا جو ہے نا یہ ایک طرح سے میرا خاندان ہے, میری فیملی ہے یہ, یہاں تک کہ میں نے اپنی اولاد کو ان کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ تو کئی بار میں نے اعلان کیا کہ میری اولاد جو ہے خود مختار نہیں ہے, ہماری دعوت اسلامی موروثی نہیں ہے کہ ورثے میں اس کو مل, اس کو کیوں ملے گی, میرے بیٹے کو نہیں ملے گی تو ان کو بھائی کو کیوں ملے گی, ہمارا یہ نہیں ہے. جو کام کرے اس کو دعا سے سلام ہے, دعوت اسلامی جو دعوت اسلامی کام کرے خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اسی کی ہے. اور جو اراکین شورا میرا انداز زندگی اور جو پرانے عیسائی بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں موروثی نظام نہیں ہے, کچھ نہیں, بس جو کام کرے اولاد دعوت اسلامی کی شورا کی فریم میں دے کر کام کرے, اللہ اس کو اور برکت دے اور ترقی دے. جس دن اس نے آنکھ دکھائی تو شورا کو میرا ووٹ جائے گا, میں دعوت اسلامی والا ہوں, مجھے پتا ہے کہ شورا جس طرح چلا سکتی اس طرح کوئی بھی نہیں چلا سکتا, میں بھی اکیلا کیا کر سکتا ہوں, شورا بنا ہی سی رہے, کام تقسیم ہو گیا دنیا میں, کام مطلب اسی طرح تو پھیلا, اس کے پہلے اتنی ترقی نہیں تھی جتنی شورا بنانے کے بعد ترقی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. پھر مدنی چینل تو شورا کئی دور میں آیا نا, سے پہلے تھوڑی ایک دو آدمی تین آدمی کوئی چلا سکتے ہیں, اس شورا نے ماشاء اللہ رنگ پور دیا, رنگ پور دیا, اللہ میری شورا کو سلامت رکھے. مرکزی مسجد شورا دعوت اسلامی کی شورا سے مراد ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اور یہ اسی طرح میرے بعد بھی بغیر لڑے جھگڑے یہ چلتے رہے. میں نے لکھ کر بہت پہلے دے دیا ہے کہ جب دعوت اسلامی توڑنے کو تمہارا جی چاہے نا, اعلان مت کرنا کہ ہم توڑتے ہیں, تم اعلان کر دینا ہم سیاست میں آتے ہیں, قوم تمہیں گھر چھوڑ آئی, توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رہیے نے مطلب یہ کبھی بھول نہیں کرنا سیاست میں پڑھنے کی. یہ لوگ ہم کو مطلب بےچارے سمجھاتے رہتے ہیں کبھی کبھی, پہلے تو بہت ہوتا تھا مشورے دیتے تھے. ہمارا نعرہ تو ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو ہم ایک ملک کے اوپر رہ کیسے سکیں گے, رہ کیسے سکیں گے, پھر موجودہ سیاست سب سمجھتے ہیں, زیادہ میرا خیال بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس طرح کے غیر سیاسی لوگ ہیں. آج جس دن خلافت راشدہ آئی, خلفہ راشدین کی سیاست آئی قرآن و سنت کے مطابق, میں زندہ ہوا سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا انشاءاللہ. یہ اس لیے کوئی نعوذ باللہ میں بنیادی طور پہ مخالف نہیں, جو انداز ہے سیاست ہے اس دور کے سب سمجھ سکتے ہیں, غالباً جن کو عقل ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ساڑا کوئی کم نہیں اس میں, کوئی اپنا کام نہیں ہے, سنتوں کی دھوم دھام مچاتے رہے, اپنا کام مسجد اور تیری چلانا ہے, اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ, ورنہ دوسرے ملکوں میں بھی ہم کام نہیں کر سکتے. یہ بھی حکمت عملی آپ کے سامنے ہی ہے کہ سیاست میں آئیں گے تو دوسرے ملک میں کون کام کرے, غیر مسلموں کی اکثریت ملکوں میں جیلوں میں جا کر دعوت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت ہے, مختلف ملکوں سے ہم کو نان ٹیررسٹ کے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے. تو یہ ہماری پالیسی, ہمارے دو دشمن ہیں بس ان کے ساتھ ختم نہیں ہونی, نو کمپرومائز, شیطان اور نفس, یہ کبھی سدھریں گے نہیں تو ہمارا کمپرومائز ہوئے گا نہیں ان سے. تو اپنی لڑائی ان سے, یہ آپ بھی لڑائی رکھیے گا ان سے, نفس و شیطان. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا نا بارگاہ رسالت میں, سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, ناتوان مانے کمزور, کمزور, سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. سیدہ مانی اے سید, سید مانے سردار, اے سردار ہمیں کب تک یہ دباتے جائیں گے, کب تک گناہوں کی طرف دھکے مارتے رہیں گے, آپ کرم کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی نعت خواہ سے وقت طے کر لیا جائے کہ آپ دو گھنٹے کے لیے مجھے وقت دے اپنا اور اجرت طے کر لی جائے, لیکن نعت خواہ سے نعت خوانی نہ پڑھائی جائے, قرآت وغیرہ کی جائے تو وہ نہیں کرے گا, تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں نے تو نعت خوانی کا وقت کیا ہے, یا نعت خواہ سے کیا جائے کہ یہ دو گھنٹے کے آپ 5000 لے لو اور میرے لیے یا میرے مرحومین کے لیے نوافل پڑھو, تو وہ یہ کرے گا نہیں. تو اس طرح یہ تو جائز ہو جائے گا, یہ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
اب یہ کوئی دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا نا, اجرت تو درست ہو گئی تھی اس کی, آپ نے دو گھنٹے کے لیے آپ نے کوئی شرط نہیں کی تھی, شرط کرنی بھی نہیں تھی, میں دو گھنٹے آپ میرے اجیر میرے پاس آ جانا, اب یہ آ گئے, اب آپ نے نعت شریف کا بولا اور اس نے نہیں پڑھا, یہ اس کی ظاہر ہے کہ اس کو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اس کی اجرت حلال نہ ہوئی, اجرت تو طے ہو گئی تھی وقت کی, اب اس وقت میں یہ نعت نہیں پڑھنا چاہتا تلاوت کے لیے یہ ایگری ہے, تو یہ آپس میں ہی کچھ کہہ سن کر اچھے انداز میں طے کر لیا جائے کہ یار کچھ یہ کر لو, پڑھ لو نا یار, قراءت بھی کر لو, اور ایسا ہوتا نہیں ہوگا. عام طور پر نعت خوان کیونکہ خوش آواز ہوتے ہیں اور ان کو تلاوت کے بھی مواقع, قراءت کے مواقع ملتے ہیں, تو اس لیے یہ ماشاء اللہ میں نے نوٹ کیا ہے ہمارے نعت خوان جو ہے وہ اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت بھی ان سے کرواؤ نا تو اچھا پڑھ جاتے ہیں. اب یہ بھی ہوگا کہ بعض نہیں بھی پڑھ پاتے ہوں گے, لیکن جنرلی میرا خیال ہے کہ جو اچھی سطح کے نعت خوان ہیں وہ اچھی قراءت کر لیں گے. سب کو میں نے چیک نہیں کیا, کبھی کبھی سنا نعت خوان ہو تو اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم بھی الحمدللہ. تو یہ جو آپ نے نفل پڑھو اور یہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہوگا یار, یہ خالی نعت خوانوں سے نفل پڑھو یار, کسی اور غریب ڈے کو پکڑ لو نا یار, اس سے اجرت دے کر کے وہ قرآن بھی سنائے گا آپ کو، نفلے بھی پڑھے گا، ایک آدھ گھنٹہ زیادہ بھی دے دے گا دو گھنٹے کے بدلے، اچھی آواز والا ناخوانی نفل پڑھے اور تلاوت کرے تو ہی آپ مطلب آپ کے ابو جنت میں جائیں گے اس سارے ثواب سے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، تو پڑھا ہوئی نہیں نوافل تو اگر پڑھانا چاہے تو جواز تو ہے اس کا کہ آپ نے وقت اس سے لے لیا، لیکن ایسا کوئی کرے گا نہیں الا ماشاء اللہ. ہاں یہ خوابوں کی دنیا وسیع ہے، کوئی ایسا شخص خواب میں کوئی سی اجرت طے کرے اور دل میں یوں کہ میں اس کے نفلے پڑھاؤں گا، یہ مسجد میں نظر نہیں آتا ہے. اب خواب میں پڑھا لینا پھر یار، بیداری میں پڑھاؤ گے تو مت آؤٹ ہوگی، مسئلے کھڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.